الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کس قدر قیمتی نعمتیں اللہ پاک نے وجود میں عطا فرمائی ہیں، پھر زندگی میں اللہ پاک نے جینے کے جو اسباب عطا فرمائے ہیں، ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. وہ رب ذوالجلال جو اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے، بے حساب اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں. جو محبت ہے اس کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ صرف کائنات میں اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، اس ایک ہی محبت کا اثر ہے کہ جو 100 میں سے خالی 100واں حصہ کائنات کو ملا ہے، اسی محبت کے نتیجے میں ماں اپنی اولاد سے والہانہ بے ساختہ محبت کرتی ہے. دنیا کی ہر محبت، ہر تعلق، ہر جوڑ، ہر رشتہ اسی 100واں حصے میں کا ایک نتیجہ ہے کہ ساری محبتیں اسی سے بکھرتی ہیں. آخرت کا جب دن آئے گا تو وہ محبت جو اللہ پاک نے کائنات میں اتاری تھی، اس محبت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت میں جمع فرما لیں گے جس محبت کے 100 حصے بنا کر 1 حصہ دنیا میں اتارا تھا. پھر کامل مکمل 100 کی 100 محبتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوں گی. اس محبت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا جمال اللہ تعالیٰ کے جلال پر غالب ہے. کائنات کا نظام بنایا، قواعد اور ضوابط عطا فرمائے، اصول بنا دیے، نظام زندگی دیا، زندگی کے ڈھنگ سکھا دیے، طریقے بتا دیے، قانون مقرر کر دیا کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے تو کامیاب کہلاؤ گے، اس قانون کی خلاف ورزی کر کے آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور پھر اس خلاف ورزی کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی. آگاہ کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنے بندوں کو بتا دیا. پیغمبر اسلام اللہ تبارک و تعالی کے ترجمان ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، سب کچھ بتانے والی ہستی وہ پیغمبروں کی ہوا کرتی ہے. حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عظیم الشان ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اللہ کی خوشی کا عمل، ایک ایک اللہ کی ناراضگی کا عمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، بتا دیا. قرآن کریم کی آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو براہ راست پیغام دیا، اور درمیان کے اندر جو ترجمان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کریم کی آیت اتاری، فرمایا، قل، آپ بتا دیجئے، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے. اور یہاں جو آیت آپ نے تلاوت ہوتے ہوئے سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، نبی، آگاہ کر دیجئے، خبر دے دیجئے عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن ساتھ ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے، نافرمانی والی زندگی گزاریں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی پھر بڑا دردناک ہے، میری سزا بھی پھر بڑی شدید اور خطرناک ہے۔ دونوں پہلو بتا دیے کہ جو بندے میری مان کر چلتے ہیں، میری فرما برداری کرتے رہیں گے، تو آپ بتا دیں کہ ایسے بندوں کے لیے میرا عفو و درگزر کام آئے گا۔ اپنی زندگی کے اندر محنت کرتے رہے، کوشش میں لگے رہے، جیسا تیسا ہوا، عمل کے میدان کے اندر وہ ثبوت دیتے رہے محبت کے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ غفور ہوں، بہت بخشنے والا، بخشش کرنے والا، رحیم، حد سے زیادہ ترس کھانے والا، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور نافرمانوں کے لیے بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بھی پھر بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک اور موقع پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی مغفرت کا سامان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے اور ان کے اس عمل کے اوپر حیرت اور صدمہ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ آپ نے جیسے ہی افسوس کے اندر ایسے پیشانی پر ہاتھ مارا کہ اس قدر بڑا جرم کہ 70 بچیوں کو، معصوم پھول صفت بچیوں کو، بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے زندہ درگور کر دیا، قبر میں دفن کر دیا، تو جیسے ہی آپ نے افسوس میں ہاتھ مارا تو وہ سمجھے کہ شاید میرے لیے تو توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ایک آہ نکلی اور کہا کہ ہائے، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لب کشائی فرماتے کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور قرآن کریم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور اللہ کا پیغام لے آئے، فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، گناہوں کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے، لا علمی کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم و ستم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حد سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ سوال کرنے والا 70 بچیوں کا قاتل، اتنا بڑا مجرم کہ جس کے جرم کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی پر ہاتھ مارے بغیر نہ رہ سکے، اور جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہونے سے پہلے اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت بنا کر اتار دیا کہ میرے بندوں کو تسلی دے دیں کہ اگر بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی نادم ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، شرمسار ہو، اور گناہ کے اوپر تمہیں سچی ندامت ہے، تو پھر 70 بچیوں کے قتل کے بعد بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، کس قدر بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے، اس امت پر کتنا رحم و کرم فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گناہگار بھی جب اللہ تعالی کی طرف توبہ کی نیت سے آتے ہیں، اپنے گناہ کے اوپر، جرم کے اوپر اقرار مجرم بن کر آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو بہت کھول کھول کے بیان فرما دیا، فرمایا کہ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت اور فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ ہی کی رحمت، اسی کا فضل شامل حال ہوگا تو بیڑا پار ہوگا۔ کبھی بھی اپنی عبادت کے بلبوتے پر گھمنڈ مت کر بیٹھنا، احساس برتری میں مت آ جانا، خوش فہمی کا شکار مت ہو جانا، اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے سے کچھ وقت پہلے نصیحت فرمائی، فرمایا فاطمہ، آخرت کی تیاری کر کے آخرت کے میدان میں آنا، یہ مت سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اس گھمنڈ میں مت رہنا، آخرت کی تیاری پوری کر کے آنا۔ بنی اسرائیل کے ایک صاحب تھے جو راہب عبادت گزاری کے اندر حد سے زیادہ جنون کے درجے تک عبادت گزاری میں تھے. ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک جزیرے پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے بالکل آپ کی عبادت میں لگن کے ساتھ مگن ہو کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے رزق کا یہی انتظام کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک انار کا درخت اس جزیرے پر اگا دیا, میٹھے پانی کا چشمہ ابال دیا. اب وہاں ہر روز ایک تازہ انار نکلتا اور پانی کا چشمہ ساتھ موجود, اور اس جزیرے پر انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی اور پھر عبادت شروع کی. پہلی امتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ اور طویل ہوا کرتی تھیں, حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس ہوئی. تماشا بھی ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پوری ذریت دکھائی گئی, پوری نسل دکھائی گئی. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی دکھائے گئے, پیغمبر اور انبیاء بھی دکھائے گئے, تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا گیا. تو عمریں بھی بتائی گئیں, سب کی عمریں بھی دکھائی گئیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑے نورانی چہرے والے, بڑے خوبصورت, اور پیغمبر, اور عمر صرف 40 سال. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, کہا یا رب میرے اس بیٹے کو صرف 40 سال؟ کہا کہ ہاں, ان کے لیے 40 سال زندگی ہے. عرض کرنے لگے کہ یا رب میری زندگی کتنی ہے؟ بتائیں 1000 سال. تو کہا 1000 سال تو بہت ہے, تو آپ میری زندگی میں سے کم از کم 60 سال میرے بیٹے کو دے دیں, کم از کم 100 سال تو جی لے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, 60 سال حضرت آدم کی زندگی سے حضرت داؤد کو دے دیے گئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. جب 940 سال گزر گئے, ملک الموت آ پہنچے, کہا کہ واپسی کا پیغام ہے. کہا کہ ابھی تو میرے 60 سال باقی ہیں, 1000 سال لے کر آیا ہوں. کہا کہ وہ 60 سال تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے. کہا کب دیے تھے, کون سے؟ میں نے میرے نہیں دیے, میرے تو 60 سال ابھی باقی ہیں, حساب میرا باقی ہے. ابھی تو ملک الموت کو واپس لوٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابا سے بھول ہوئی تو پھر اولاد کے اندر بھی بھول کا سلسلہ جاری اور ساری رہا. اس موقع پر تو اپنی زندگی سے 60 سال دے بیٹھے, لیکن جب موت کا فرشتہ آیا اور پیغام لے کر واپسی کا, تو اب بھول وہ واقعی یاد نہیں, انکار کر بیٹھے. کہا نہیں نہیں, میں نے کوئی 60 سال اپنے بیٹے کو نہیں دیے, میرے تو ابھی 60 سال زندگی کے باقی. تو غرض یہ کہ پہلی امتوں کی عمریں دراز ہوا کرتی تھی 1000 سال, اس سے بھی زیادہ. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ 950 سال تک تو صرف انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی ہے, جبکہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملا کرتی ہے. 950 سال دعوت, اور اس کے علاوہ مزید زندگی کے ایام, تو 1100-1200 سال تک جیے وہ. تو اتنی طویل زندگیاں پانے والے. تو یہ بنی اسرائیل کے جو راہب تھے, ان کی بھی عمر دراز ہوئی. 500 سال تک ایک جزیرے پر انار کا درخت, میٹھے پانی کا چشمہ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر 500 سال گزار دیے, جہاں نہ کوئی دیکھنے والا کہ ریاکاری کا تصور ہو, نہ کوئی دنیا کے جھمیلے کہ کوئی خیالات ادھر ادھر جائیں. کامل یکسوئی کے ساتھ 500 سال عبادت کر بیٹھے. موت کا وقت جب قریب آیا, اللہ تعالیٰ سے فرمائش ظاہر کی کہ یا رب میرا دل چاہتا ہے کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں سجدے میں ہوں اور میری روح قبض کر لی جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں موت عطا فرمائی کہ سجدے کی حالت میں تھے, روح قبض کر لی گئی. دعا کی تھی کہ یا رب قیامت تک میرے وجود کو گلنے سڑنے سے بچانا. اللہ نے دعا قبول فرمائی. آج بھی وہ دنیا کے کسی خطے میں جہاں انہوں نے عبادت انجام دی تھی, وہ اسی سجدے کی حالت میں موجود ہے. حضرت جبریل امین نے جب یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا, فرمانے لگے کہ ہم زمین پر اترتے چڑھتے آتے جاتے ان کو دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ اس جزیرے پر اللہ کے سامنے موت کی حالت میں بھی سجدے کے اندر ہیں. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, آخر عمر میں گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں نے تو 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے کہ جس کی تو کوئی مثال نہیں, تو لہٰذا اب بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ یہ دل میں خیال اور ایک تصور قائم ہوا, اور اسی تصور کے ساتھ رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لائے ہو؟ کہا 500 سال کی عبادت. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے, تم لائے ہو جو کچھ بھی لائے ہو, لیکن میری رحمت اور فضل ہی سے جنت میں داخل ہوگے. کہا نہیں یار, 500 سال کی عبادت لائے ہوں, آخر ایسی خالصانہ مخلصانہ, اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بندہ ذرا گھمنڈ میں مبتلا ہے, اس کو جہنم میں نہیں جہنم کے دور دور ذرا ایک چکر لگوا کے لے آؤ. فرشتے اس بندے کو لے کر چلے اور جہنم سے میلوں میل دور ایک چکر لگوا کے جب چل رہے تھے تو اس کی جو جہنم کی تپش تھی گرمی اور تیزی تھی اس کی وجہ سے جو پیاس لگنی شروع ہوئی دیکھتے دیکھتے کچھ ہی وقت کے بعد گلے میں حلق میں کانٹے پڑنے لگے. پیاس کی شدت نے بے چین اور بے تاب کر دیا کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی. کہ اتنے میں ایک شخص دکھائی دیا کہ جس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا کٹورا, تو یہ بے ساختہ اس کی طرف لپکے اور مانگنے لگے کہ یار ذرا پانی پلاؤ. کہا کہ نہیں یہ پانی مفت میں نہیں دیا جاتا, اس کی قیمت. کہا کتنی؟ کہا 500 سال کی عبادت. کہا کہ ہاں میرے پاس ہے. فرشتوں سے کہا کہ میری 500 سال کی عبادت ان کو دے دو. پانی لیا گٹ گٹ پی گئے. واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی خالی ہاتھ ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں اپنی عبادت تو وہاں گنوا آئے. اللہ پاک نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا لائے ہو, کتنی عبادت ہے؟ اب چپ خاموش. فرمایا کہ یہ تو ابھی پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں تم نے 500 سال کی عبادت دے دی. زندگی بھر جو میں نے تم کو پانی کے میٹھے چشمے سے پانی پلایا اور روزانہ تر و تازہ تمہیں انار کھلایا, پھر وجود کی جو نعمتیں عطا فرمائی, زندگی کی ایک ایک سانس تمہیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی, ابھی تو اس کا حساب باقی ہے. وہ حساب کہاں سے چکاؤ گے؟ جنت تو بہت دور کی بات ہے کہ تم احساس برتری میں مبتلا تھے کہ میں اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا, ابھی تو پہلے میری نعمتوں کا حساب چکاؤ. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سورۃ تکاثر میں اللہ پاک نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. وجود کی جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی, بینائی دی, سنوائی دی, گویائی دی, ایک ایک نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کس قدر حسن و جمال کا پیکر بنا کر, کس قدر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر ایک انسان کو تیار کر کے اللہ پاک نے وجود بخش کے عطا فرما دیا اور نعمتوں سے مالا مال فرما دیا. خدا نخواستہ ایک بھی نعمت وہ متاثر ہو جائے, گردے فیل ہو جائیں, دل کے اندر کمزوری آ جائے, پھپھڑے خراب ہو جائیں, دماغ کے اندر تھوڑا سا رگوں کے اندر خلل واقع ہو جائے, پورا انسان کا وجود معطل ہو کے رہ جاتا ہے. یہ کس قدر قیمتی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے انسان تجھ کو اپنے پیارے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک, جس نے تجھ کو پیدا کیا, فسواک فعدلک, تجھے بڑے بہترین متوازی اسلوب کے اندر سانچے کے اندر ڈھالا ہے. آنکھیں بنائی ہیں تو دونوں بڑی متوازی ہم شکل ہم وزن, کان بنائے تو دونوں کس قدر ایک ہی انداز کے, ہاتھ بنائے تو ایک ہی سائز کے, ٹانگیں بنائی تو ایک ہی انداز کی. اگر ایک آنکھ چھوٹی ہو سکڑی ہوئی ہے, دوسری آنکھ پھٹی ہوئی ہو, ایک کان چھوٹا دوسرا کان لمبا, ایک ہاتھ چھوٹا دوسرا ہاتھ, ٹانگوں کا حساب, وجود کا ایک ایک حساب کس قدر جچا تلا اللہ پاک نے حسن و جمال کے ساتھ عطا فرمایا ہے. بھووں کے اندر دونوں بھویں عطا فرمائی, ایک بھو کے بال اڑ جائیں انسان کی شکل بدل جاتی ہے. پلکیں عطا فرمائی, مونچھیں عطا فرمائی, مردوں کو عورتوں کو ایک ایک چیز اللہ پاک نے کس طرح حسن و جمال کے ساتھ ٹانگ کے دی ہے. الذي خلقك فسواك فعادلك في اي صورت ما شاء ركبك, جس شکل و صورت میں تجھ کو چاہا پیدا کیا ہے. وجود کی نعمتیں الگ, خارجی نعمتیں الگ, رزق جو عطا فرمایا وہ الگ. زمین اور آسمان سے نعمتوں کی برسات ہے, اس کے باوجود ہماری عبادت کا حال دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں. وہاں وہ 5 سال کی عبادت ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے کے بیٹھ چکے, اب اللہ پاک نے پوچھا کہ بتاؤ باقی نعمتوں کا حساب کتاب کہاں سے چکاؤ گے؟ فوراً نادم ہوئے, پریشان ہوئے, سر جھکا دیا, کہا کہ رب ذوالجلال عبادت تو کر کے آیا لیکن غلط ہی کر بیٹھا, بے شک آپ ہی کے فضل اور رحمت ہی سے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. اس مضمون کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہوگا تب جنت میں داخلہ ہوگا, تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا معاملہ بھی اسی انداز کا ہوگا کہ آپ بھی اللہ کے رحم اور فضل سے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں, مجھ جیسا آدمی, مجھ جیسا انسان, حالانکہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں, فرمایا کہ مجھ کو بھی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا, اللہ کے فضل و کرم کے بلبوتے پر اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے گی, اللہ ہی کے رحم اور فضل و کرم سے میں بھی جنت میں داخل ہوں گا. حالانکہ آپ کی عبادت, آپ کی محنت, آپ کی محبت, آپ کا تعلق, آپ کی معرفت, کائنات میں سب ہستیوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہستی بھی فرما رہی ہیں کہ اللہ ہی کی رحمت اور فضل سے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو عبادت کے میدان میں عبادت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ انجام دیتا رہے، لیکن عاجزی انکساری کے ساتھ، تواضع کا پیکر بن کے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری ہی پسند ہے، تواضع ہی پسند ہے۔ پتھر کی وہ بات جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے دیکھا، پہاڑ کے ایک پتھر ہے، رو رہا ہے زار و قطار، تو بڑا ترس آیا، رونے کی آواز سنی، پوچھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی، لوگوں نے بتایا کہ یہ پہاڑ کا پتھر، ہم تو جب سے یہاں آباد ہیں اس میں رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، پوچھا یا رب کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پہاڑ سے آپ پوچھ لیں، اس پہاڑ سے بات کرنے کی اجازت مل گئی۔ جب پوچھا ارے پہاڑ کیوں روتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر ایسے خطرناک، شدید ترین، ہولناک، وحشتناک فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ تو جب سے مجھے یہ مضمون پتا چلا کہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، ڈر کے مارے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی اسی آگ کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں۔ اس وقت کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، کہا کہ یا رب، یہ بیچارہ اس قدر خوف زدہ ہے، لرزا ترسا ہے، رو رو کے اس کا حال برا ہے، اس کو آپ امان دے دیجئے اور اس کو اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس پتھر کو آپ بتا دیں کہ تجھے امان ہے، تجھے ہم ایندھن نہیں بنائیں گے۔ پیغام دے دیا، اپنے سفر پہ رواں دواں تھے، چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی، پھر اس پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا پھر زار و قطار رو رہا ہے، وہی حالت ہے، وہی انداز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، پہاڑ سے ہم کلام ہوئے، کہا کہ اب کیوں روتا ہے، تجھے تو اللہ کی طرف سے امان مل گئی۔ کہا کہ اس رونے ہی کی برکت سے تو جہنم کی ایندھن بننے سے نجات ملی ہے، تو اب اس رونے کے عمل کو کیوں چھوڑوں، اسی رونے کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، تو اس نعمت کو میں کیوں چھوڑوں، کیوں ترک کروں۔ تو رونا ہی اصل کارآمد چیز ہے، کہ بندہ اگر رونے والا بن جائے اللہ تعالی کے سامنے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم رہے، اطاعت اور فرما برداری کر کے گھمنڈ میں نہ آئے، احساس برتری میں نہ آئے۔ وہاں تو وہ 5 سال کی عبادت کر کے کم از کم خوش فہمی میں مبتلا ہوئے تھے، سارے ڈھول کے پول کھل گئے، پتا چل گیا کہ 500 سال کی عبادت کی قیمت تو خالی پانی کا ایک کٹورا ہی نکلا، باقی نعمتوں کا حساب ابھی باقی ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ چند دن نماز پڑھ لینے کے بعد، چند دن تھوڑی سی عبادت و اطاعت کر لینے کے بعد انتظار کرتے ہیں آسمان کی طرف کے، کب اللہ کی مدد نازل ہوگی، کب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، ایک شخص تھا جس نے مسجد کے صحن میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا دیکھتے ہو اوپر اوپر آنکھیں اٹھا کر؟ کہا کہ جبریل امین کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب اترتے ہیں۔ زندگی میں 2 رکعت نفل کیا پڑھ لی کہ وہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خوش فہمی میں مبتلا ہونا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو پسند یہ ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت کے انجام دینے میں بھی خشوع اور خضوع، تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کے ساتھ پیش آیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک حواری بھی تھے، یعنی آپ کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ بھی ساتھ چلے جا رہے تھے، سامنے پہاڑ کے ایک ٹیلے کے اوپر ایک ڈاکو اور چور بیٹھا تھا، اس کی نظر پڑی، اس کو ندامت ہوئی کہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں، پیغمبر ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھی ہیں، کیسے پاک صاف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ایک میں ہوں گنہگار بدکار، چوری ڈکیتی میری زندگی کا وتیرہ ہے، لوگوں کو ستاتا ہوں، ان کا مال لوٹتا ہوں، کس قدر بھیانک جرم کرتا ہوں، اور ایک یہ لوگ کیسے پاکیزہ لوگ ہیں۔ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر سوچا کہ چلو میں بھی انہیں کے ساتھ مل جاتا ہوں، میں بھی آئندہ کے لیے ان گناہوں سے باز آ جاتا ہوں۔ نادم ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس حواری کی نظر پڑی کہ یہ بدنام زمانہ ڈاکو وہ پہاڑ سے اتر کے ہمارے ساتھ ہو لیا، یہ بدماش ہمارے ساتھ کہاں چل رہا ہے۔ ایک نظر اٹھا کر یوں اس کو ذرا حقارت سے دیکھا کہ یہ بدماش کا ہمارے ساتھ ہو لیا۔ بس دو ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت جبریل امین کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، فرمایا کہ آپ کے پیچھے دو افراد چل رہے ہیں، دونوں کو بتا دیں کہ دونوں کو زندگی کا سابقہ حساب بے باک ہے، نئے سرے سے عمل کریں۔ آپ کا جو حواری ہے اس نے جس نفرت بھری نگاہ سے اس ہمارے بندے کو حقارت سے دیکھا، اس کی سابقہ زندگی کے تمام نیکیاں تمام اعمال رائے گا ہو گئے، صفر بٹا صفر ہو گئے۔ نئے سرے سے اس کو بولیں محنت کرے اب۔ اور جو یہ گناہگار بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پریشان ہو کر اتر کر آیا ہے، اس سے فرمایا کہ تیری زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کا حساب صاف ہو گیا، نئے سرے سے زندگی گزار، تیرا حساب بے باک۔ تو ذرا سی ایک نظر نے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا، اور اس کی ایک ندامت نے سارے گناہوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ تو نیکی اگر انسان کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے نہیں کر رہا۔ کوئی بھی نیکی ہے، کسی بھی انداز کی نیکی ہے، تو دوسروں کو جتانے اور بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اس نیکی کو تو انسان اس طرح چھپا کے رکھے، سنبھال کے رکھے، جس طرح ایک مالدار انسان اپنے سرمایہ کو چھپاتا ہے، بچاتا ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کو چور اور ڈاکو سے چھپا کے رکھتا ہے۔ نہیں یہ کہ چرچا کرتا ہے میرے پاس ہیرے جواہرات سونے اور نقد رقم موجود ہے، جس طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کی اگر توفیق مل رہی ہے تو من جانب اللہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن اگر پلے سے باندھ لیے جائیں، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات آپ کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا توفیق کیا ہے، فرمایا آپ کا نام کیا ہے، نام نہیں بتایا، نام کیا ہے، نہیں بتایا، نام کیا ہے، تین دفعہ پوچھا نہیں بتایا، چوتھا کے جب پوچھا بتایا موسیٰ، فرمایا تین دفعہ کیوں نہیں بتایا، کہا یار مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا میرا نام کیا ہے، فرمایا یہی میری توفیق ہے کہ پہلے تین دفعہ جب میں سوال کر رہا تھا توفیق سلب کر لی، آپ اپنا نام تک بھی نہیں بتا پا رہے، جب توفیق دے دی تو آپ کو نام بتانے کی کوئی کہ توفیق ملی تب آپ نام بتا سکے۔ تو توفیق ہی اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے، اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ بندے کی گاڑی چلتی رہتی ہے، ریل گاڑی ہم اور آپ دیکھتے ہیں اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹی اس کو جھنڈا دکھاتا ہے، ہری جھنڈی دکھائی تو چل پڑی، لال جھنڈی دکھائی تو رک گئی۔ یہ جھنڈی تو صرف علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اب چلنا ہے، اب رکنا ہے۔ اصل اس ٹرین کو چلانے کا جو باعث اور ذریعہ ہے وہ تو انجن اور مشینری ہے۔ بندے کی نیکی کے عمل کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کار فرما ہوتی ہے تو بندے کا عبادت کی مشین چل پڑتی ہے، عبادت کے اندر لگ جاتا ہے۔ باقی بندے کی یہ عمل یہ تو صرف علامت کے طور پر ہے، نشانی کے طور پر ہے کہ میں کر رہا ہوں، ورنہ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، رحمت شامل حال ہوتی ہے، جو بندے کی عبادت کے اندر انجن کے محرک ہونے کے انداز سے اس کو چلاتی ہے۔ بندہ کیا ہے، وہ تو صرف علامت کے طور پر کام کرنے کے لیے ظاہری طور پر شکل ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ اللہ ہی کی توفیق سے سارے کام ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے، ہمت مانگتا رہے، کام میں لگا رہے، اور جو کوئی توفیق مل جائے، عمل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا رہے، فکر کرتا رہے کہ کہیں میری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، جو بندہ میری بات مان کر چلے گا، میرے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، میرے نبی کی، میرے حبیب کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنائے گا، تو غفور اور رحیم ہونے کو وہ دیکھ لے گا۔ جو سرکشی کرے گا، غفلت کی زندگی گزارے گا، علم بغاوت بلند کرے گا، من مانی کرے گا، تو ان عذابی هو العذاب العلیم، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ پھر میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت پھر وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ بسا اوقات ایک چھوٹی سی غلطی بڑی نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجات کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انسان کرے نہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹا جرم اس کے لیے بھیانک ثابت ہو جائے۔ اکثر میں شعر سنایا کرتا ہوں، ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی۔ دنیاوی لحاظ سے بھی بسا اوقات ایک چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک ادارے کے اندر ایک صاحب سالہ سال سے کام کر رہے تھے، وقت مقرر پر 9-10 بجے چائے تیار ہو کر آیا کرتی تھی۔ خالہ جو ماسی ہیں چائے لے کر آئیں تو چائے گھونٹ پی، کہا کہ خالہ اس میں تو دودھ کم ہے، کہا کہ جتنا تھا ڈال دیا۔ ایک جملہ بولا اپنا بھی ملا لیا ہوتا، بس جا کے شکایت کی، وہی ایک جملہ نوکری چھڑانے کا باعث بن گیا۔ سالہ سال سے نوکری کرتے چلے آ رہے تھے، ایک ریکارڈ تھا، ایک مقام تھا، ایک سلسلہ تھا، سب کچھ تھا، لگی بندی سلسلے چل رہے تھے۔ صبح آئے معلوم نہیں تھا کہ آج میری نوکری کا آخری دن ہے، ایک غلط جملہ زبان سے بول دیا۔ انہوں نے جا کر وہاں دفتر میں شکایت کر دی، بڑوں تک رپورٹ پہنچ گئی، ابھی اسباق پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہاں سے پیغام آ گیا کہ ان کی چھٹی۔ بسا اوقات ایک غلطی انسان کو بڑے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں، شادی کی بچی ہو گئی، دبئی کے اندر مقیم تھے، وہاں سے پھر امریکہ چلے گئے، بچوں کو بھی لے گئے۔ وہاں صرف کسی بات پہ نوک جھونک کے اندر اپنی بیوی کا بازو پکڑ کے ان جھنجھوڑ دیا۔ جس طرح میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، تو وہاں ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا بازو کا جھنجھوڑنا کس قدر بھیانک نتائج لائے گا۔ اپنی بیوی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا یوں غصے کے اندر کسی بات کے اوپر، بیوی نے اپنے بہنوں بھائیوں کے ذریعے فوراً پولیس کو بلا لیا۔ پولیس آ گئی، ہاتھ کے ہاتھ، قصہ مختصر یہ کہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ چند دن کے اندر طلاق نامہ تیار ہوا، بیوی بھی گئی، بچی بھی گئی، نوکری بھی گئی، اور بیوی کے جو بہن بھائی تھے انہوں نے سارے کاغذات، سارے ان کے پرانا ریکارڈ، یہ وہ، لیپ ٹاپ ویپ ٹاپ سب ضبط کر لیا۔ نوبت یہاں تک آگے کے جیل چلے گئے، اور وہاں سے بڑی مشکل سے گھر والوں سے رابطہ ہوا، تو صرف یہ پیغام دیا کہ میں اب خودکشی کر رہا ہوں، میری بیوی بھی مجھ سے چھوٹ گئی، بچی بھی مجھ سے چھن گئی، نوکری بھی گئی۔ وہاں جیسے کوئی جرم ہوتا ہے تو قانون کے اندر فوراً یہ کہ نوکری وہاں برطرف ہو جاتا ہے۔ انسان ہر طرف سے، صرف ایک بازو جھنجھوڑنے کے نتیجے میں ہر طرف سے انسان بالکل لاوارث ہو گیا، نہ موبائل پاس، نہ کوئی رابطے کے سلسلے، الامان والحفیظ۔ تو دنیا کے اندر بسا اوقات ایک غلطی انسان کو بہت بڑے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بسا اوقات بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، لیکن وہ عند اللہ اس قدر بڑی بھیانک غلطی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے انسان زندگی ساری نیکی میں گزارتے 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 آخری لمحات تک پہنچ جاتا ہے، فرمایا کہ یہاں تک کہ موت کا وقت قریب ہے، اور اس آخری لمحے کے اندر اس نکوکار بندے کی نیکیوں والی زندگی کے اندر گزارتے گزارتے اختتام ہو رہا ہے زندگی کا۔ فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس آخری لمحے کے اندر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بتایا کہ ایک انسان گناہوں والی زندگی گزارتے 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 زندگی کا اختتام ہے، آخری لمحات ہیں، کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی تھا، آخری لمحے میں اس سے کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے جس کی بدولت وہ جہنم میں گرنے کے بجائے جنت میں جا پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے بندے ساری زندگی نیکیوں میں گزارتے گزارتے جیسے جیسے منزل قریب آتی ہے، کشتی کنارے کی طرف بڑھتی ہے، تو ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لرزا اور ترسا ہوتے ہیں، خاتمہ، حسن خاتمے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا رب حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ اور کامیاب لوگوں کی زندگی کی آخری خواہش بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ یا اللہ سعادت کا جینا اور سعادت کا جانا نصیب ہو۔ خدا نہ خواستہ کبھی کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان نے زندگی میں کوئی چھوٹا جرم سمجھ کے کر لیا، لیکن اللہ کی ہاں وہ اتنا بڑا تھا کہ بندے نے اس پہ توبہ بھی نہیں کی۔ بعض دفعہ وہی گناہ آخر وقت کے اندر حسن خاتمہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کا لقمہ کھایا ہوا ہے، حرام ابھی پیٹ میں موجود ہے کہ ملک الموت آدم کے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام کر رہا ہے، حرام سن رہا ہے، ملک الموت آدم کے۔ تو بسا اوقات گناہ کو انسان ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک اور دوست کے ساتھ واقعہ ہوا کہ وہ جا رہے تھے, وہ ادھر شہرشاہ کی طرف, ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ہاتھ کے ہاتھ ٹرک سے تصادم ہوا, اللہ کو پیارا ہو گیا, ہینڈ فری کان میں لگا ہوا تھا. تو ہمارے دوست کے جو دوست نے بتایا کہ وہ ہینڈ فری نکال کر جیسے میں نے سنا تو گانے چل رہے تھے. اس نوجوان کو کیا معلوم تھا کہ فرشتہ وہاں میرے انتظار میں کھڑا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے, اور یہ مست و مگن کان کے اندر ہینڈ فری لگائے ہوئے, موبائل کے اندر گانے چلائے ہوئے, مست و مگن اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ, اور وہاں آ کے تصادم ہوا, ٹکرایا, اور گانے سنتے سنتے دنیا سے رخصت ہوا. اللہ اس کی مغفرت فرما دے. گناہ بہرحال گناہ ہے, زہر ہے, آگ کے انگارے ہیں, خطرناک تباہیاں لے کر آتے ہیں. گناہ سے انسان ہمیشہ بچتا رہے, ڈرتا رہے, خوف زدہ رہے, کیا معلوم کہ گناہ کی اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ زندگی اچھی گزارتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تموتون کما تعیشون, تم لوگوں کی موت اسی انداز پہ واقع ہوگی جس طرح تم زندگی گزارتے رہو گے. وتبعثون کما تموتون, اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس طرح تمہیں موت دی جائے گی. یہ پورا ایک تسلسل ہے, ربط ہے. زندگی اچھی گزاری, ساری زندگی محنت اور لگن میں لگے رہے, حسن خاتمہ کی فکر میں لگے رہے, صحت اور عافیت اور عبادت کے جو لمحات ملے ہوئے تھے, فرصت کے جو لمحات ملے ہوئے تھے, اس میں تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ تمہاری موت اسی انداز پر آئے گی جس طرح تم زندگی کی گزار کر آ رہے ہو. جب زندگی اچھے انداز سے گزاری, موت اچھے انداز سے واقع ہو گئی, تو پھر دوبارے کے نہیں آ رہے ہیں. تو باتوں نہ کما تموتون, جس انداز میں تم موت پہ موت کی آغوش میں سوئے تھے, اسی انداز پہ تمہیں اٹھایا جائے گا. یہی تو وجہ ہے قیامت کا, جب دن آئے گا, میدان محشر برپا ہوگا, تو شہداء جب میدان محشر میں آئیں گے تو کٹے پٹے خونم خون اعضا کے ساتھ آئیں گے, کہ جس انداز سے جامع شہادت نوش کر کے دنیا سے گئے تھے, اللہ تعالیٰ کو وہ انداز اتنا پسند آئے گا. فرمایا کہ وہ شہداء اسی طرح کٹے پٹے خونم خون لہو لہان اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. خون تو ان کے جسموں سے خون کی شکل میں بہ رہا ہوگا, لیکن مشک و عنبر کی خوشبو سے پھوٹ رہی ہوگی. حاجی اور معتمر حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہوئے اسی احرام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے, وہ لبیک اللہم لبیک کے صدائیں بلند کیے ہوئے احرام کی حالت کے اندر میدان محشر کے اندر آئیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی حرام کا لقمہ کھا کر سود کھا کے مرا ہوگا, فرمایا کہ سود خور میدان محشر میں پاگلوں کی طرح اچھلتا کودتا بھاگتا دوڑتا ناچتا ایک عجیب و غریب حالت کے اندر خفتی بنا ہوا آ رہا ہوگا. لوگ بچ رہے ہوں گے, ڈر کے ہٹ رہے ہوں گے کہ کون آ گیا, اور دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھ جائیں گے یہ سود خور ہے. سود کی حرام کاری نے اس کا یہ حال کر دیا کہ یہ تخبت ہو شیطان من المس, کہ شیطان اس پر تاری ہے. جس طرح انسان پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے, اچھلتا کودتا ہے جنونی کیفیت میں, اس طرح وہ اچھلتا کودتا بھاگتا دوڑتا آ رہا ہوگا. وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے, فرمایا کہ ان کے ہاتھ حمل کی حالت میں ہوں گے. دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا کرتے تھے. اس قسم کے بے شمار معاملات ہوں گے. نیکوکار نیکیوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے, نیکیوں کے انداز کے ساتھ, بدکار بدکاری کے حال احوال کے ساتھ آ رہے ہوں گے. تو بڑی ہی تشویشناک حالت ہے کہ جس کی زندگی اچھی ڈگر پہ گزر رہی ہے وہ تو پرسکون ہے. تموتون کما تعیشون, جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی طرح تمہاری موت آئے گی. کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو مسجد کے اندر انتقال کر جاتے ہیں, کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو نماز کے اندر انتقال کر جاتے ہیں, کتنے ہی سعادت مند لوگ ہیں جو سجدے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جو حرم محترم کے اندر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں, کہ جو رحمتوں کی تجلیوں کے مرکز ہیں, رحمتوں کی بارشیں چل رہی ہیں, اس بارش کے اندر اپنی روح اللہ کے حوالے کرتے ہیں. کتنے ہیں جو راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں, اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے دین کی خدمت میں اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کی ہوئی ہیں, اسی خدمت دین کے اندر لگے لگے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. سعادت کا جینا جب انسان اپناتا ہے,
زندگی کے اندر سعادت مند لوگوں کے کاموں کو اپناتا ہے، سعادت مند لوگوں کا ساتھ اپناتا ہے، تو پھر اللہ پاک جانا بھی اس کا ایسا مبارک فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. اور اگر گھمنڈ ہو، احساس برتری ہو، خوش فہمی ہو، تو پھر ایسا ہوا کرتا ہے کہ بسا اوقات کری کرائی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت گناہ کا چسکا پڑا ہوا ہے، دل چاہتا ہے گناہ کروں، لیکن اللہ میں اسے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ پکڑ لے گا، سزا دے گا، تو کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا چٹکلا بتا دیں کہ گناہ بھی کر لوں، سیر ہو جاؤں گناہ سے اور اللہ کی پکڑ بھی نہ آئے. فرمایا کہ بھائی پھر تو ایسا ہے کہ اللہ کی سلطنت سے ذرا باہر جا کے گناہ کر لو، تاکہ اللہ کی سلطنت میں نہیں ہوگے، باہر جا کے کام کرو جو بھی کرنا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنات، اے انسان، اگر تم میں سے کوئی یہ ہمت اور سکت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہے تو جا کے دکھائے. لا تنفذون، تم میں سے کوئی اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا. کہاں جائے گا؟ کائنات میں ذرہ ذرہ اس کی نگرانی میں ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اندھیری رات کے اندر سیاہ پہاڑ کی تہ میں کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی جو رینگتی ہے، اس کے کالے پاؤں سے جو بننے والی مٹی کے اوپر لکیر ہے، اس لکیر کو بھی اللہ تعالیٰ اس اندھیری رات کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ جو اس مٹی سے لگنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ اس آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. اس ذات سے چھپ کے انسان کہاں جائے گا؟ رات کی تاریکی، سیاہ پہاڑ، کالا پتھر، کالی چیوٹی اور اس کی کالی ٹانگ، اس ٹانگ سے بننے والی لکیر کو بھی اللہ تعالیٰ ان پانچ اندھیروں کے اندر دیکھ رہا ہے. اس معمولی سے مخلوق کی ٹانگ سے پیدا ہونے والی آواز کی آہٹ کو بھی وہ ذات سن رہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ ذات تو ایسی ہے جو عرش اعظم پر موجود ہونے کے باوجود تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہی ہے، کہ آنکھ کہاں کہاں خیانت کر رہی ہے، کہاں کہاں حرام دیکھ رہی ہے. وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے. اس ذات کی سلطنت سے باہر نکل کے کہاں جا کے گناہ کر سکتا ہے؟ کہا کہ حضرت اللہ کی سلطنت سے باہر جا نہیں سکتا. فرمایا کہ پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں وہ تم کو دیکھ نہ سکے، سلطنت اسی کے رہے، اس کے دیکھنے والی جگہ سے ہٹ کے گناہ کر لو. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس سے نگاہوں سے بچ کے کہاں جاؤں گا. فرمایا کہ پھر ایسا کرو، چونکہ تم اللہ کی کھاتے ہو، اسی کا پیتے ہو، اسی کا پہنتے ہو نا، اللہ کا کھانا پینا ہی چھوڑ دو، پھر اپنی مرضی سے آرام سے جو دل چاہے گناہ کرو. کہا کہ پھر اس کے علاوہ کس کا کھاؤں گا، کس کا پیوں گا، اس کے علاوہ تو کوئی رازق ذات ہے ہی نہیں. چند ایک چیزیں اس طرح مرحلہ وار پیش کرتے گئے. آخر میں فرمایا کہ بھائی ایسا ہے، گناہ تو کر لو، ملک الموت آئیں گے نا، تھوڑا سا فرصت مانگ لینا، کہنا ذرا فرصت دے دیں، ذرا مہلت دے دیں، میں ذرا توبہ استغفار کے کلمات کہہ لوں، پھر میری روح قبض کرنا. کہا کہ وہ تو موت کا جو فرشتہ آتا ہے، وہ تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، لمحے بھر کی نہ تقدیم نہ تاخیر ہے، وہ تو لمحے بھر کا بھی، ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں دیتے. فرمایا کہ پھر تو تجھ پر افسوس ہے کہ ایسی ذات کا بندہ ہونے کے باوجود، کہ جس کی سلطنت سے تو باہر نہیں جا سکتا، جس کی نگاہوں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتا، کسی اوٹ کے پیچھے چھپ کر تو اس سے چھپ نہیں سکتا، تو اس کے نگہبانی کے اندر موجود، تو اس سے دور نہیں ہو سکتا، وہ تجھ سے دور نہیں، اور آنے والا موت کا لمحہ اس میں تجھے تاخیر نہیں، اس کے باوجود بھی تو گناہ کی چاہت ظاہر کرتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اس طرح اس کو مرحلہ وار کئی چیزیں سمجھا دی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. اور میں کہ بیٹا گناہ کے اندر کیا رکھا ہے، یہ تو زہر ہی زہر ہے، آگ ہی آگ ہے، گناہ کر کے کیوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک نوجوان آیا تھا، محفل لگی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، کہا یا رسول اللہ زنا کا دل چاہتا ہے، ذرا زنا کی اجازت دے دیجئے. صحابہ نے بڑا پیچ و تاب کھایا کہ بڑا جری اور گستاخ انسان ہے، کہ یہ ایسے دھڑلے سے آگے کھلی محفل کے اندر زنا کی اجازت مانگتا ہے. فرمایا بیٹا ادھر آؤ، قریب آ جاؤ. پاس بلا لیا. جلال کا تو مظہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سخت ترین انداز میں سزا جاری کی جاتی، کہ اس قدر جرت، اس قدر بے ادبی، گستاخی، بے باکی، کہ بھری محفل میں آ کر زنا کی اجازت؟ اسلام کی کوئی سزا جاری کر دی جاتی؟ آپ نے قریب بلایا، نزدیک بلایا، اور بڑی شفقت اور پیار سے، محبت سے ان کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر ان سے چند سوالات کیے، مرحلہ وار فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کرے حرام کاری، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہ نہیں، مجھے تو بڑا ناگوار گزرے گا، مجھے تو برا معلوم ہوگا. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کر؟ نہیں نہیں، مجھے تو بڑا. تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ؟ یہ مقدس رشتے گنوا دیے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم جس صنف نازک کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کرو گے، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، کسی کی ماں، کسی کی کچھ نہ کچھ بیوی، کوئی نہ کوئی مقدس رشتہ اس کے ساتھ بھی کسی کا جڑا ہوگا. تو جس طرح تم اپنے مقدس رشتوں کو پامال ہوتا ہوا گوارا نہیں کرتے، تو کوئی اور بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اس مقدس رشتے کو بے حرمت ہوتا ہوا دیکھے. جب یہ باتیں سنی تو آنکھیں کھل گئیں، اور آپ نے اس کی جو بے بسی کو دیکھا کہ یہ خواہشات سے مغلوب ہو کر، اس قدر بےتاب ہو کر، جرت کر کے یہاں اجازت لینے چلا آیا، تو آپ نے دست شفقت ان کے سینے پر مارا، ایک ہاتھ ان کے دل پر مارا، فرمایا اے اللہ اس بچے کے دل کو گناہ کی آلودگی سے پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے. مبارک ہاتھ کا سینے پر لگنا تھا کہ سارا وہ گناہ کا، وہ خواہشات کا، وہ شہوات کا غلبہ جھڑ کے دور ہو گیا، اور اللہ پاک نے عفت اور پاک دامنی ایسی عطا فرمائی. پھر بعد میں کہا کرتے تھے کہ اب تو گناہ کا تصور بھی نہیں آتا. بات یہ کہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اس میں شہوات بھی رکھی ہیں، خواہشات بھی رکھی ہیں، غضب کے مادے بھی رکھے، سارے سلسلے رکھے ہیں، یہی تو اس کا امتحان ہے. ہر طرح کے معاملات ہیں. وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اور ہدایت اور گمراہی، دونوں راستے کھول کے اللہ پاک نے اس کے سامنے رکھ دیے. حلال کمائے، حرام کمائے، دونوں اس کو اختیارات دے دیے. اب یہی اس کی امتحان اور آزمائش ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی آزمائش کے بدلے میں تو اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے کہ جو نیکیاں کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ پاک کو منا کر واپس پلٹ کر آئیں گے، جنت کے انعامات انہی کے لیے تو رکھے گئے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی تو وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کی بدولت کہ جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، نیکیاں کر کے، محنت کر کے تم نے دکھا دیا، ثبوت دیا ہے محبت کا. انسان کسی مزدور کو لاتا ہے، چند مزدوروں کو کام پہ لگایا، ایک ہٹ درم بنا بیٹھا رہا اور دوسرے لگے رہے، تیسرا وہ تھا جو کمزور تھا، پھر بھی بیچارہ کمزوری کے باوجود لگا رہا، تو انسان کو دیکھ کر ترس آتا ہے، اس کمزور کو اور زیادہ دیتا ہے. ہمت نہیں تھی، جان نہیں تھی، بوڑھا ہے، لیکن بچوں کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے بیچارہ لگا ہوا ہے اور اپنے طور پر کوشش میں لگا ہوا ہے. تو شام کو مزدوری جب دی جاتی ہے تو اس کمزور کو اور زیادہ دے دیتا ہے، چلو یار ترس آتا ہے اس کمزور کو، اس بوڑھے کو، لاچار کو ذرا زیادہ دے دو، اس بڑھاپے کے اندر بھی اس محنت میں لگا ہوا ہے. اور وہ جو ہڈ حرام بنا بیٹھا رہا، اس کو انسان کس خوشی میں دے گا؟ ارے تو نے کام تو کچھ نہیں کیا، صبح سے شام تک آ کر بیٹھا رہا اور کام کچھ نہ کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا، اور اب بولے لاؤ میری بھی مزدوری، مجھے حوالے کرو. اللہ تعالی نے بھی ایک نظام بنا دیا، ایک دستور بنا دیا کہ دنیا کے اندر جو محنت کے اصول ہم نے تم کو دے دیے، عبادت کے ضابطے تم کو دے دیے، عبادت کر کے، محنت کر کے دکھاؤ، حلال کو اپناؤ، حرام سے بچو، جائز کو اپناؤ، ناجائز سے بچو، صراط مستقیم کو اپناؤ، گمراہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، روک کے رکھو، حق کو اپناؤ، باطل سے بچو. یہی امتحان اور آزمائش ہے، یہاں اپنے آپ کو کھرا بنا کر دکھاؤ، پھر آخرت میں سارے انعامات تمہارے لیے ہیں. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. آج تو سب لگے ہوئے لستم پستم کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دل کی نیت کیا ہے؟ صاف نیت ہے یا بد نیتی کے ساتھ، یا بری نیت کے ساتھ، یا ملاوٹ والی نیت کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے؟ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کون کھوٹا کون کھرا. نیت کے اوپر اکثر میں قصہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے استاد محترم کے ایک جاننے والے نے خودکشی کی، پہلے ایک شادی کی، بھی دوسری، پھر تیسری، بیویوں کی لڑائی جھگڑے سے، بچوں کی چک چک سے، اور بے روزگاری کی وجہ سے، تنگی ماں سے تنگ آ کر خودکشی کے فیصلہ کیا، زہر کی بوتل پی لی. اللہ کا کرنا ہوا کہ بچ گیا. گھر والے لے کر اسپتال بھاگے, اسپتال والوں نے مشینیں لگا کر معدہ صاف کر دیا, زندگی تھی بچ گیا, علاج معالجہ ہوا, آج بھی جی رہا ہے. اس کا خود کا بیان تھا کہ میں نے خودکشی کا جب فیصلہ کیا تو میں نے جمعرات کا دن کا انتخاب کیا. میں نے سوچا یہ کہ جمعرات کے دن یہ زہر پیوں گا, مرتے مرتے شام اور رات ہو جائے گی, تو رات جمعہ شروع ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ واہ کتنا خوش نصیب ہے, جمعے کے دن کی موت ملی, کسی کو کیا پتا میں نے خودکشی کی. نیت کا میں بتا رہا ہوں کہ نیت کے اندر جو فطور ہے وہ انسان خود جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کا خود کا بیان تھا, استاد محترم سے بتا رہا تھا کہ میں نے جمعرات کے دن کا انتخاب کیا کہ جمعرات کی شام زہر پیوں گا تو مرتے مرتے جمعہ آ جائے گا, جمعے کے دن جب موت آئے گی تو لوگ کہیں گے کتنا سعادت مند ہے کہ جمعے کے دن کی موت ملی ہے, حالانکہ بھیانک عمل کر رہا ہے, خطرناک عمل کر رہا ہے. وہ عمل کے جس میں ایک صحابی صحابہ کے ساتھ لگے ہوئے میدان جنگ میں شریک تھے, دنا دن کفار کو مار رہے تھے, صحابہ نے کہا کس قدر بڑا جنتی انسان ہے, حضور نے فرمایا جہنمی ہے. صحابی حیران ہوگا کہ اتنا کارنامہ انجام دے رہا ہے, دھنا دھن کافروں کو مار رہا ہے, حضور کی زبان مبارک سے نکلا جہنمی. ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کیا وجہ ہے, حضور نے اس کو جہنمی کیوں بولا. پیچھا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, آخر کار لڑتے لڑتے ان کو بھی زخم لگا, اور زخم لگنے کے بعد زخم ایسا بےتاب کرنے والا پریشان کن تھا کہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو ذبح کر کے ہلاک ہو گئے, خودکشی کر لی. تب جا کے اندازہ ہوا کہ حضور نے جو فرمایا جہنمی ہے تو خودکشی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جہنمی. تو وہ صحابی بھی اتنا بھیانک عمل کر رہے ہیں لیکن نیت میں فطور بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کتنا نیکبخت انسان ہے, جمعے کی موت ملی ہے, وہ تو قسمت تھی کہ بچ گئے. تو بہرحال انسان کی نیت اگر کھوٹی ہے, نیت میں فطور ہے, نیت میں خرابی ہے, پھر تو بڑے سے بڑا نیک عمل بھی وہ رائے گاہ ہے. ایک بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تلاوت کر رہے تھے خوشی اور خضوع کے ساتھ, بڑے محبت میں سرشاروں کے تلاوت کی, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی, یا رب میری تلاوت کا ثمرہ مجھے دکھائیے, میری عبادت آپ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں. اللہ پاک نے دکھایا تو ایک لڑی دکھائی, اس لڑی میں قیمتی ہیرے جواہرات موتی پروئے ہوئے ہیں اور بیچ بیچ میں کچھ جگہیں خالی ہیں, فاصلے ہیں. تو پوچھا کہ یا رب تلاوت تو میں نے شروع سے آخر تک پوری کی تھی, اس میں لڑی کے اندر قیمتی موتی مجھے دکھائی دیے گئے لیکن بیچ بیچ میں خلا بھی دکھائی دیا. فرمایا کہ یہ وہ تلاوت کے حصے ہیں جہاں جہاں تمہاری توجہ مخلوق کی طرف چلی جاتی تھی, جب تک توجہ سے تلاوت کرتے تھے میری ذات تمہارے سامنے ہوتی تھی وہ تو ہیرے جواہرات قیمتی موتی بن رہے تھے, اور جہاں تمہاری توجہ مستحق کے مخلوق کی طرف چلی جاتی تھی وہ سب صفن صفا زیرو بٹا زیرو, ہماری یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. تو بات یہ کہ نیت صاف ہو, اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر بندہ عبادت میں لگا رہے, اطاعت میں لگا رہے, سعادت مندی والی زندگی کو اپنائے, اللہ تعالیٰ سے سعادت کا جینا اور سعادت کا جانا مانگتا رہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو امتحان کا مرحلہ ہے اس میں مدد مانگتا رہے, عمل کی توفیق مانگتا رہے, ہمت مانگتا رہے, اور پھر لگا رہے قدم بڑھاتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ایسے مہربانی کے معاملات فرماتے ہیں کہ بندے کا جب رابطہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کی منزل مقصود ہے, تو پھر یہ سفر بڑا مبارک سفر ہوا کرتا ہے. اس سفر کے اندر پھر انسان کو ہر منزل پر کامیابی ملا کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہے, مخلصانہ انداز میں تھوڑی عبادت بھی اگر کر رہا ہے, احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو, عبادت تھوڑی ہو, محنت تھوڑی ہو, مداومت کے ساتھ ہو, پھر اللہ پاک کے ہاں وہ محبوب اور مقبول ہے. تو عبادت کے اندر انہماک ہو, لگن کے ساتھ عبادت کرے, جو عبادت ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے, اور ساتھ میں فکر کرتا رہے کہ کہیں یہ میری محنت میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. کتنے ہی لوگ ہیں رات کو چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں, دن میں پھر چرچے کرتے ہیں کہ میں تو رات کو جب تہجد کے وقت اٹھا تو اس ٹائم لائٹ چلی گئی تھی, کوئی تذکرہ کرنے کا موقع نہیں تھا, لیکن بہانے سے بتا دیتے ہیں کہ رات تہجد کے وقت میں یہ کر رہا تھا تو یوں ہو گیا تھا. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف تذکرہ کرنا اور چرچا کرنا مقصود ہے کہ میں تہجد کے وقت میں یہ کام کر رہا تھا, تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا. تو حالانکہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی, بغیر ضرورت کے جو بتایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف بندوں کے علم میں لانا مقصود ہے. تو ایسی عبادت کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے مترادف ہو جاتی ہے, لیکن وہ کام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے کیے جائے، پھر مخلوق دیکھے تو دیکھے، پھر کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جب مقصود ہو تو پھر اس کی مثال بالکل ایسی ہے، بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب سامنے ہو تو اس کی عبادت اس انداز سے انجام دو جس طرح چرواہا بکریوں کے ریوڑ میں موجود ہوتے ہوئے جنگل بیابان میں جب وہ نماز پڑھتا ہے، چاروں طرف بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں، بھیڑ مجھے دیکھ رہی ہیں. اس کو تو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت مجھ پر جو عائد ہے، اس فریضے کو میں انجام دے رہا ہوں. اس وقت جنگل بیابان میں دور دور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی جب وہ عبادت انجام دیتا ہے تو صرف اللہ کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس چرواہے سے سبق سیکھ کر انسان بھری مخلوق کے بیچ میں بھی عبادت انجام دے تو مخلوق اس کی نظر میں نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی نظر میں ہو. پھر بھرے مجمع کے اندر وہ عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، جو نیکی کرنی ہے سب کرے، مال خرچ کرے، عبادت طاعت کے اندر جو بھی کچھ کرنا ہے، اخلاص دل کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقہ و خیرات تم کھلے عام کرو تب بھی اچھا ہے، چھپ کر کرو تب بھی بہتر ہے. صدق دل سے اگر کر رہا ہے، نیکی عبادت کے جذبوں کے ساتھ کر رہا ہے، پھر کھلے عام کرے تب بھی اس کے ضائع ہونے کے خطرہ نہیں. اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے عبادت انجام دے اور اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائے، سعادت کا جینا انسان اختیار کرے اور گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے، آلودگیوں سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. مبارک لمحات کی آمد آمد ہے، رمضان المبارک بالکل سر پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اس رمضان المبارک سے پہلے اللہ پاک نے ایک مینار نور عطا فرمایا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس شب برات کو، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کو مینار نور سے تعمیر فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے 15 دن پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نور کا مینارہ رکھ دیا کہ جس رات میں ایسا لگتا ہے جیسے رمضان آ گئے، وہ رونقیں، وہ گہما گہمیاں، وہ تازگیاں، اور پھر اگلے دن کا روزہ ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسے رمضان المبارک کا دن آ گیا. اس مینارہ نور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت آپ نے فرمائی ہے. ویسے تو پورے شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں آپ روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جو 15ویں شعبان کی رات، اس رات بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے داری کی حالت میں ہوں. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. اس رات اللہ تعالیٰ امت کے گناہگاروں کی اس قدر کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں جتنی تعداد قبیلہ بنو کلب عرب کا سب سے مشہور اور معروف قبیلہ تھا، جو سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں پالنے میں معروف اور مشہور تھا، جس کی بھیڑ بکریوں سے پہاڑوں کی وادیاں بھر جایا کرتی تھی، جن کی بکریاں ان گنت ہوا کرتی تھی. فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. رحمت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، گناہگاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخشا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی صحت چاہنے والا، ہے کوئی مشکلات سے نجات چاہنے والا. یہ کے بعد دیگر اعلان پر اعلان، منادی پکارتے ہیں، اعلان پر اعلان ہوتے ہیں. یہ تقسیم امور کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس پورے سال دنیا کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کے یہاں کیا خوشی آئے گی، کیا غمی آئے گی، کس کو کتنا ملے گا، کس کا کتنا چھنے گا. رزق کے، اولاد کے، شادی بیاہ کے، زندگی اور موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. آسمان پر اس سال کے اندر انتقال کرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس پورے سال یہ افراد انتقال کریں گے. فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر تو یہ شخص مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا، زمین کے اندر یہ گناہوں میں لگا ہوا ہے. کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گناہوں میں لگا ہوا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، کوئی حرام خوری کر رہا ہے. وہ تعجب کرتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر یہ مردوں میں ہے اور زمین کے اندر یہ کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اس فیصلے والی رات میں اہم ترین جو عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام کے ساتھ کوئی عمل اس میں نہیں دیا. البتہ یہ مانگنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے، سابقہ زندگی پر اپنی نیکیوں کو بھی گناہ کے انداز میں سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لی جائے کہ یا اللہ میری تو عبادت بھی عبادت کہلانے کے لائق نہیں، گناہ تو پھر گناہ ہے، میری تو عبادت بھی اس قدر کھوکھلی، اس قدر بے ڈھنگے انداز کی کہ میں کس منہ سے آپ کے سامنے اپنی عبادت پیش کر سکوں، میرے پاس تو آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، بے سر و سامان ہوں، تہی دامن ہوں، خالی ہاتھ ہوں، یا اللہ ندامت کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، تنہائی میں اکیلے میں انسان مسجد میں ہو سکے، اپنے گھر میں ہو سکے، جہاں اس کو یکسوئی میسر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، آنسو بہائے، آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ آنسو انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو کے صاف کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بندہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ سے صلح، اللہ کے بندوں سے صلح۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مخلوق پر نگاہ رحمت ڈالتے ہیں، دو شخصوں کے علاوہ، اور روایت مختلف افراد کا بھی تذکرہ ہے انشاءاللہ، جو تفصیلی مضمون ہوگا انشاءاللہ منگل کی رات میں، اس میں آپ حضرات سماعت فرما لیں گے۔ فرمایا کہ دو افراد کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی گناہگار جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، بغیر رجوع کیے نہیں، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، ٹھاٹ سے سو رہا ہے، عیاشی بدماشی کر رہا ہے، انلزیموکموہا وانتم لہا کارہون، کیا زبردستی ہم اپنی رحمت تم پر تھوپ دیں کہ تم میں طلب بھی نہ ہو، طلب بھی نہ ہو، سوال بھی نہ ہو، رجوع بھی نہ ہو۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ کر واپس آ جانا، پلٹنا ضروری ہے کہ پلٹ کر اللہ کی طرف بندہ آئے، رجوع کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے۔ تو رجوع کرنے والے گنہگار بندوں کو ایسی لا تعداد انداز میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے صلح کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ذمے ہوں ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ کیا معلوم کہ آج کی رات ہمارا بھی نام فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے کہ اس سال یہ بھی انتقال کر جائے گا۔ تو فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور اپنے معاملات صاف کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں جو معاملات ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اور اختلافات ہوں تو ان اختلافات کو، معاملات کو صاف کر لیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ اپنی مخلوق پر ڈالتے ہیں، اور دو افراد کے علاوہ ساری مخلوق کی گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دو افراد، ایک مشرک، ایک مشاہین۔ مشرک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک قرار دیا ہو، اور مشاہین وہ جو کینہ پرور ہو۔ ایک ہوتا ہے بغض، عداوت، نفرت، یہ تو صرف کسی کی نفرت اور دشمنی دل میں آ جائے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اس سے انتقام کی منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہو، سامنے والے سے دشمنی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، اس سے انتقام لینے کے در پہ ہو، اس کی تکلیف کے اوپر اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہو، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہو، تو یہ کینہ کہلاتا ہے کہ سامنے والے سے نفرت اس انداز کی ہو، بغض و عداوت اس عروج کا ہو کہ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی ہو۔ تو فرمایا کہ مشاہین اور مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے گناہگار بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اختلافات ہوں بھائی بہنوں میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، تعلق والوں میں، عزیز اور اقارب میں، دوست احباب میں، صلح صفائی کر کے انسان معافی تلافی کر لے۔ بالخصوص میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی رہتی ہے، رات دن اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو میاں بیوی کا تعلق یہ سب سے گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ اس تعلق کے اندر اگر اختلافات ہوں تو اس کے اندر جو صلح کی جاتی ہے، میاں بیوی جب لڑ کر صلح کرتے ہیں تو اس صلح کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ صلح اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان جائزہ لے لے زندگی کا، اور پھر معافی تلافی کر کے بندوں سے بھی حقوق معاف کرا لے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ کر صاف ستھرا ہو کر، پاکیزہ ہو کر اپنے برتن کو صاف کر لے۔ آگے پھر موسلا دھار بارش برسنے والی ہے، رمضان المبارک مقدس مہینے میں موسم بہار آ رہا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تابڑ توڑ، اور رات دن، صبح و شام، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر پل، ہر آن اللہ تعالیٰ کی موسلہ دھار رحمت کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے برسنے سے پہلے اپنے دل کا برتن اگر اوندہ ہے تو اس کو سیدھا کر لیا جائے، اگر گندہ ہے تو اس کو دھو کر توبہ طائب صاف ستھرا کر لیا جائے، تاکہ پاکیزہ رحمت کی بوچھاڑ اس سیدھے اور صاف ستھرے برتن کے اندر آئے، تو اس کے نورانیت اور انوارات و تجلیات ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مقدس لمحات نصیب فرمائے، زندگی میں بے شمار مرتبہ نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر اور برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے. نصف شعبان کی جو رات آ رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا جو معمول تھا کہ ہمیشہ آپ رات بیان بھی فرمایا کرتے تھے، پھر دعا بھی ہوا کرتی تھی، تو وہی سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی عمران الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، عشاء کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، بیان بھی ہوگا، پھر دعا بھی ہوگی. اور اس میں جو اصل چیز ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی. رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے، اگر ساری رات گزار سکتا ہے، نہ بھی گزار سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو ساری رات عبادت گزاری کا ثواب مل جائے گا. اگلے دن روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے. بہتر تو یہ کہ 13, 14, 15 تین روزے انسان رکھ لے، نہ رکھ سکے تو 15ویں شعبان کا روزہ بھی ثابت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی عبادت، فرمایا کہ سلف صالحین سے اس کے اندر عبادت کرنا منقول ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تابعین کے زمانے ہی سے اس کے اندر باقاعدہ تسلسل سے اہتمام کے ساتھ عمل کی ایک سلسلہ اور ایک شکل چلی آ رہی ہے، عبادت کا اہتمام کے ساتھ انجام دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر اپنے لیے اچھے فیصلے حاصل کر لیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمریں دراز فرمائے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، سعادت کا جینا نصیب فرمائے، اور خیر و برکت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے. اور جس کسی کی دلی چاہت ہو اللہ پاک اس کو سعادت کا جینا اور شہادت کا جانا نصیب فرمائے، اور جس کسی کی اپنی ذاتی جو خواہش ہے، ہر بندہ اپنے رب سے اپنے دل کی چاہت مانگ سکتا ہے، اللہ تعالی ہر بندے کو اپنے من کی چاہی مرادیں عطا فرمائے. جینا بھی سعادت کا ہو، جانا بھی سعادت کا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مند بندوں میں داخل اور شامل فرما کر کامیاب اور کامران فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. بدھ کے دن کا جو روزہ ہے اس میں تقریباً صبح 4:30 کے آس پاس روزہ بند کر لیا جائے، 4:32-33 پر وقت ختم ہوتا ہے، تو احتیاطاً 5-7 پہلے انسان روزہ سحری کھا کے بند کر لے. اور یہ روزہ رکھنا نفلی عبادت ہے، کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو اس پہ کوئی پکڑ اور عذاب نہیں. مستحب کو مستحب رکھا جائے، اولا اور افضل کو افضل رکھا جائے، واجب اور فرض کا درجہ نہ دیا جائے، تو جو رکھے اس کو بہت بڑا اجر و ثواب. ایک روایت میں آتا ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے رات کی عبادت، وہ بھی فضیلت کا باعث ہے. البتہ کوئی خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں منقول نہیں، قبرستان میں جانا ثابت ہے. البتہ چونکہ اب خرافات اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں واہیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جانے والے کو وہاں صرف میلے اور تماشے کے علاوہ عبرت کا کوئی سامان نہیں ملتا، اس لیے انسان یکسوئی سے تنہائی میں اللہ کے سامنے منجات کرے، عرض و معروض کرے، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اپنے بچوں کو، اپنے زیر دست جو بھی ہمارے متعلقین ہیں، ان کو آتش بازی سے سختی سے روکا جائے کہ یہ اس عبادت کی رات میں سخت ترین جرم اور گناہ ہے کہ یہ مقدس عبادت کی رات کی تقدس کو پامال کرنا ہے. جس طرح شب قدر کی جو مقدس رات ہے، اس رات میں اگر ہم پٹاخے پھاڑیں کس قدر بھیانک عمل ہوگا. تو یہ رات نہ جانے کہاں سے ہندوؤں کی رسم میں ہمارے اندر آ گئیں اور یہ پٹاخوں کا مہینہ بن جاتا ہے. پھر اس رات میں تو دھنا دھن پٹاخوں کی جو بوچھاڑ ہوتی ہے، ہر طرف پٹاخے پٹاخے اور بم پھوڑے جاتے ہیں، کس قدر پیسہ ضائع کیا جاتا ہے. الرحمن والحفیظ. اللہ پاک ہم سب کو، ہماری نسلوں کو سمجھ عطا فرمائے، خرافات سے، وحیات سے، بدعات سے بچنا نصیب فرمائے. باقی اس میں حلوے مانڈے شربت اور یہ اور وہ اضافی چیزیں کرنا، یہ ساری خرافات اور بدعات ہیں. صرف جو عمل ہے وہ رات کی عبادت تنہائی میں یکسوئی سے اللہ کے ساتھ، اور دن کا روزہ وہ تو ثابت ہے روایات کے تسلسل سے. باقی اس کے علاوہ دیگر خرافات سے بچنا چاہیے. رزق کی فراوانی، وہ 10 محرم کے دن کی بات آتی ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کی جائے. اس دن کوئی دسترخوان کی وسعت کی کوئی روایت نہیں ہے. بہرحال اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کر عبادت انجام دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک رات کی بھی عبادت اگر قبول و مقبول ہو گئی، بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مندی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.